بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام فکر مطہر کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام حسین و کربلا۔ آج اس کی یہ دوسری نشست ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پچھلی نشست کی طرح حاضر ہیں، یہاں موجود ہیں مولانا ملک سبتین صاحب۔ السلام علیکم مولانا۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر حاضرین کی ایک تعداد موجود ہے، ان جوانوں کی تعداد ہے جو مولانا کی گفتگو سننے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم آپ سب کی خدمت میں بھی سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا، پچھلی گفتگو میں، جو پچھلی ہماری نشست رہی، اس میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا اور اس پہ گفتگو کی۔ مسلمانوں کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ اس چیز سے بالاتر ہو کر کے شیعہ کیا کہتے ہیں یا اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم تمام مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو کس طرح کا پایا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ ہم لوگوں نے گزشتہ جو گفتگو کی تھی اس میں سے ایک جو پہلا دور جس کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی، یعنی ولادت سے لے کر پیغمبر کی رحلت تک کا جو دور ہے، اس کے دوران پیغمبر نے جو شخصیت سازی کی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کی بنیاد پر ہم لوگ ایک تقسیم یہ کر سکتے ہیں کہ در حقیقت امام کی جو شخصیت کا مرتبہ اور مقام ہے وہ اسلام میں، اور خواہ وہ اہل تسنن ہوں یا تشیع ہو، شیعہ حضرات ہمارے جو برادران ہیں وہ ہوں،
کوئی بھی مکتب ہو،
کوئی بھی مکتب ہو، وہ در حقیقت مرہون منت ہے اسی شخصیت سازی کا جو پیغمبر گرامی اسلام نے امام حسین کی اپنے خاص دور کے اندر، خواہ وہ آیات کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ روایات کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ واقعات کے ذریعے سے ہو، جو مختلف واقعات پیغمبر کی زندگی میں رونما ہوئے ان کے ذریعے سے ہو، اسی طرح سے امام کی یہ جو شخصیت ہے، ایک اس کو ہم لوگ تقسیم کر سکتے ہیں پیغمبر کا جو وہ محبت کا اظہار ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، اس کے ذریعے سے امام کی شخصیت جو ہے وہ برجستہ ہوئی، اور دوسری جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی خصوصیات ہیں، ان کی ذاتی جو خصوصیات ہیں، اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان جو ہے امام کا وہ مرتبہ اور مقام ہے۔ اگر ہم لوگ پہلے مرحلے میں، پہلی تقسیم بندی میں، کہ پیغمبر کی جو والہانہ اور محبت ہے امام حسین کی نسبت اور جو شخصیت سازی کی ہے، اس کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں در حقیقت ہمیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ مملو نظر آتا ہے پیغمبر کا محبت کا اظہار کرنا۔ در حقیقت یہاں پہ ہم لوگ تفکیک کرنا چاہیں گے، جدا کرنا چاہیں گے برادران اہل سنت کو ان طاقتوں سے جو در حقیقت اس وقت اہل سنت کا نام جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں لیکن در حقیقت جو ہے وہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، خواہ وہ استعماری طاقتیں ہوں، خواہ ان کے جو استعماری طاقتوں کے اہداف کو پورا کرنے والے تکفیری گروہ ہیں وہ ہوں۔ در حقیقت اہل تسنن کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت بہت اہم مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری روایات اور احادیث ہمیں خود ہمیں برادران اہل سنت کی کتب میں نظر آتی ہیں جو در حقیقت اس چیز کا اظہار ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کتنی بڑی اہمیت جو ہے ان کی اور مقام جو ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک، خصوصاً اہل تسنن کے نزدیک ہے، اور شیعہ تو بغیر امام حسین کے پہچانے ہی نہیں جا سکتے۔
شیعہ کی مرکزی یا بنیادی پہچان یہی پنجتن آل آبا ہے۔
جی بالکل، اسی طرح سے اگر ہم لوگ روایات میں سے مختلف روایات جو ہمیں کتب اہل سنت میں نظر آتی ہیں ان میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک جو روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جو بہت ہی آپ کو امام حسین کی جو اہمیت اور جائگاہ اور مقام ہے اس کو بیان کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں مختلف اس وقت کے اجتماعی معاملات ہیں اس کی طرف بھی تھوڑی سی روشنی ڈالے گا۔
بالکل۔
اسد الغابہ انا اسماعیل ابن رجا انا ابی سے جو ہے وہ نقل ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گروہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ جس میں ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ اسی اثنا میں حسین ابن علی جو ہیں وہ ہمارے پاس سے گزرتے ہیں، اور جب امام وہاں سے گزرتے ہیں ہمارے پاس سے تو تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، تو امام جو ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، خود امام پہلے سلام کرتے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ امام کا جواب دیتے ہیں۔ جواب دینے کے بعد جو ہے اسی دوران میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ خاموش بیٹھا رہا، اور جب سب لوگ جواب دے چکے تو اس وقت وہ بلند ہوا اور اونچی آواز میں اس نے جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کا جواب دیا، اور جواب میں کہتا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا منہ اس گروہ کی طرف جس میں وہ بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف کر کے کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق، اس شخص کے متعلق بتاؤں کہ جو اہل آسمان کے نزدیک جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت ہے اہل زمین میں سے؟ تمام لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیے کہ وہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جو اہل آسمان کے نزدیک جو ہے وہ محبوب ترین شخصیت ہے؟ تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ وہ یہی شخصیت ہے جو ابھی آپ کے پاس سے گزری ہے۔ اس کے بعد ابو سعید خدری جو ہے وہ وہاں پہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جنگ صفین کے بعد سے امام نے میرے ساتھ گفتگو نہیں کی، اور میں چاہتا ہوں کہ امام جو ہیں وہ میرے ساتھ گفتگو کریں، اور یہ میرے لیے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے پاس سرخ بالوں والے اونٹ جو ہوں وہ ہوں اور امام جو ہے وہ میرے ساتھ گفتگو کریں، یہ اس چیز سے میرے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
دوستوں کو بتا دیں سرخ بالوں والے اونٹ سے جو مراد ہے یہ اس وقت عربوں کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا تھا، سرخ بالوں والا اونٹ، اس لیے بار بار یہ تعبیر ہمیں روایتوں میں ملتی ہے، سرخ بالوں والا اونٹ یعنی میں بہت ثروت مند ہو جاؤں، بہت دولت مند ہو جاؤں۔ جی
تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ امام میرے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہو، میرے ساتھ گفتگو کریں، اور در حقیقت ہمارے جو ارتباط قطع ہو چکا ہے امام کے ساتھ وہ دوبارہ بحال ہو۔ تو ابھی ابو سعید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ امام حسین سے جو وہ معافی مانگو؟ تو کہتا ہے کیوں نہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ ایک وقت معین کرتے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمت ہے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد ابو سعید داخل ہوتا ہے اور عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ اجازت طلب کرتا ہے، بہت ساری اجازت طلب کرنے کے بعد امام اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ داخل ہوں۔ اس کے بعد ابو سعید جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، اور کل والا جو تمام کا تمام قصہ تھا اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہوا کہ اس نے آپ کے جانے کے بعد یہ جو ہے ماجرا پیش آیا۔ تو اس کے بعد جو ہیں خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں عبداللہ ابن عامر کی طرف جو وہ رخ کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں وہ شخصیت ہوں کہ جو اہل آسمان کے نزدیک زمین والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت ہوں؟ کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم اسی طرح سے ہے۔ تو جب وہ یہ بیان کر دیتا ہے اس کے بعد امام حسین جو ہیں اس کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو تم نے وہ کیا باعث بنی وہ چیز کہ تم میرے اور میرے والد گرامی کے سامنے جنگ صفین میں آ کر کھڑے ہوئے؟ تو در حقیقت کیوں کھڑے ہوئے، وہ کیا چیز باعث بنی؟ اور در حقیقت میرے والد گرامی جو ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اس پہ جو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت واقعہ جو ہے ہمیں اس مقام کی طرف اور اس منزلت کی طرف جو ان حوادث میں، ان واقعات میں جو پیغمبر کی رحلت کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے نزدیک اور خصوصاً صحابہ کے درمیان جو ہے آپ کی فضیلت کو جو وہ بیان کرتا ہے۔
اچھا، یہاں پہ ہم اس گفتگو کو تھوڑا سا روکنا چاہیں گے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا، اور وقفے کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم اپنی اس گفتگو کو مزید آگے بڑھا سکیں آپ کے اور اپنے حاضرین کے تعاون سے۔
اسلام کی نگاہ میں بندے کے پیش نظر محض خدا کی رضا ہونی چاہیے، خدا ہی راہ بھی ہے اور مقصد بھی۔ البتہ راہ خدا مخلوقات کے درمیان سے ہو کر گزرتی ہے۔ بندوں کے لیے کسی کام کا انجام دینا بت پرستی ہے، اور خالق و مخلوق دونوں کے لیے کسی فعل کی انجام دہی شرکت اور دوگانہ پرستی۔ ہاں، اپنا اور دوسری مخلوقات کا کام محض خدا کے لیے کرنا توحید اور خدا پرستی ہے۔
جی ناظرین، ایک دفعہ پھر اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا ملک سپتین صاحب۔ جی سپتین صاحب، خصوصیات کا آپ نے ذکر کیا، بہت ساری خصوصیات وہ بتائیں کہ جو رسول اللہ نے بیان کی ہیں یا امام علی علیہ السلام سے متعلق ہیں یا خود اہل بیت سے متعلق ہیں۔ ذاتی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں ایک انسان کی جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں پہچانا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی وہ کون سی ذاتی خصوصیات ہیں جس کو ہم کہیں کہ یہ بھی باعث بنی کہ مسلمان ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے محبت کریں؟
جی، اگر ہم لوگ مسلمانوں کے درمیان جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، ہم دیکھیں کہ وہ کون سی خصوصیات تھیں جو باعث بنی کہ مسلمانوں کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اس میں سے پہلی چیز جس کی طرف ہم لوگوں نے اشارہ کیا وہ پیغمبر کا والہانہ محبت کرنا اور اس کا اظہار کرنا تمام مختلف موارد میں اور مواقع پر۔ دوسری چیز جو باعث بنتی ہے، جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ ذاتی خصوصیات ہیں امام کی کہ جو باعث بنی ہیں کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان امام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم ان خصوصیات کو تقسیم کرنا چاہیں تو ہم لوگ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی وہ خصوصیات ہیں جو امام کی فردی خصوصیات ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو امام کی جو اجتماعی خصوصیات ہیں امام کی، وہ خصوصیات امام میں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم اشارہ کریں امام کی جو فردی خصوصیات ہیں، ان میں سے کچھ ہمارے پاس ایسی خصوصیات ہیں جو امام کی نسبی خصوصیات ہیں، اور کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو امام نے اپنی زندگی کے دوران جو وہ کسب کی ہیں۔ نسبی خصوصیات وہی ہیں جن کی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں جس کے متعلق جانتے ہیں، وہ کیا ہے کہ خود پیغمبر کے ساتھ امام حسین کی جو نسبت ہے وہ کیا ہے کہ نواسے رسول ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، اور اسی طرح سے ہاشمی ہیں اور دیگر ان کی جو نسبی خصوصیات ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم خصوصیات ہیں امام کی، وہ امام کی در حقیقت فردی خصوصیات ہیں جو امام نے کسب کی ہیں۔ ان میں سے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں امام کی زندگی کے اندر کہ امام ایک ایسی شخصیت ہے اپنے دوران کے اندر کہ در حقیقت وہ جامع فضائل اور کمالات ہے، خود اسی اپنے دور کے اندر جو صحابہ پائے جاتے ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے درمیان بھی امام کی شخصیت جو ایسی ہے کہ امام جامع فضائل اور کمالات کے ذریعے سے جو وہ پہچانے جاتے ہیں۔ کہ ان میں سے اگر ہم لوگ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہمیں امام کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ خدا سے رابطہ ہے امام کا، کہ ہم لوگ مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کتنا گہرا رابطہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ اپنے پروردگار کے ساتھ ہے، کہ اس کا تبلور اور اس کا جو ہمیں نمائش ہے اور اس کا جو ہمیں جو چیز ظاہر ہوتی ہے امام کی شخصیت میں، اس کو ہم لوگ دعائے عرفہ کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ایک مظہر کو اور اس کی ایک تجلی کو، کہ امام حسین کی ایک طولانی دعا ہے کہ جس کو ہم شیعہ کتب کے اندر روایات کے اندر جو وہ موجود ہے، در حقیقت جو معارف کا ذخیرہ ہے کہ جس کے اندر در حقیقت خدا اور اس کے بندے کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا امام کی ایک بہت ہی پیاری عبارت کو جس کو میں یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا، دعائے عرفہ کی ایک عبارت جو ہے اس کو نقل کرنا چاہوں گا، کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ماذا وجدک من فقدک وما الذی فقد من وجدک لقد خاب من رضی دونک بدلا ولقد خسر من بغى عنك متحولا، کہ در حقیقت جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بالتحقیق جو تیرے غیر پر راضی ہو گیا وہ گھاٹے میں رہا، اور اس نے نقصان اٹھایا جس نے تجھ سے منہ موڑ لیا۔ در حقیقت یہ وہ چیز ہے جو امام کی شخصیت کو ہمیں بیان کرتی ہے کہ امام کتنی بڑی شخصیت ہے، اور کتنی وہ شخصیت ہے کہ ہمیں ایسے معارف اور کسی شخصیت میں جو ہے خود اسی دور میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سے دیگر ہم اگر صفات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہیں جو امام کی ذاتی اور فردی خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک جو بہت ہی اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے، زندگی کے آخر مراحل میں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام کی تمام قربانیاں پیش کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو آخرین کلمات جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ تمام، بہت ہی پیاری عبارت ہے کہ امام جو ہے عشق ہے خدا کے ساتھ، کہ اپنی تمام کی تمام چیزیں اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی تمام قربانیوں کو دینے کے بعد کہتے ہیں کہ رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک. در حقیقت یہ امام کی اس درونی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جو خدا کے سامنے جو ہے وہ ایک عاجز بندے کی صورت میں جو وہ ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح سے امام کی عبادات کو اگر آپ دیکھیں، امام کی دیگر جو صوم و صلات ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، حج کو دیکھیں، اسی طرح سے دیگر عبادات جو ہیں اس کی طرف اگر ہم لوگ دیکھیں، تو ہمیں امام کی زندگی جو وہ پر نظر آتی ہے ان عبادات سے، کہ خود ہم زیارت کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے امام کو جو ہے وہ امام کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. در حقیقت یہ کیا ہے؟ امام کی تمام زندگی کا خلاصہ ہے. امام کی جو ہمیں فردی خصوصیات نظر آتی ہیں اس کے اندر، کہ امام نے در حقیقت اس طرح سے اپنی زندگی کے اندر خدا کی عبادت کی جس طرح سے عبادت کرنے کا.
اچھا، یہ ہم ایک اور پروگرام میں بھی یہ بات ہماری ہو رہی تھی کہ ہم کسی بھی امام کے خاص پہلو پہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج تک افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں پہ گفتگو نہیں کرتے. در حقیقت اگر ہم زندگی کے دوسرے پہلوؤں پہ بھی گفتگو کریں تو ہمیں ہر امام کی زندگی زہد سے، تقوی سے، عبادت سے، خدا کی بندگی سے، شجاعت سے، سخاوت سے، ان ساری چیزوں سے لبریز نظر آتی ہے. ہر امام اپنے وقت پہ ان ساری چیزوں کے کمال پہ نظر آتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے شروع سے کچھ ہاٹ ایشوز پہ گفتگو کی ہے کسی خاص امام کی، مثلا امام حسن کا صبر، تو ساری زندگی ہم سمجھتے ہیں امام حسن کا صبر ہے، امام حسین کا قیام تو وہ کربلا، امام زین العابدین کا وہ زہد، ہم پھر وہ شجاعت کا پہلو، ان کے تقویٰ کا پہلو، ان کے اس طرح خدا کی عبادت کے، یہ سارے پہلو ہم اپنی گفتگو میں شامل نہیں کرتے. اگر ہم شامل کریں تو کتنا اچھا ہو کہ ہمارے جوان امام کی شخصیت سے اتنے آشنا ہو جائیں.
بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا کہ ہم لوگ عموماً بہت ساری خصوصیات جو ہیں وہ بعض اجتماعی مسائل کی بنیاد پہ جو ہے وہ امام کی وہ چہرہ، خاص چہرہ جو ہے وہ ہمیں اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہم لوگ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام کی خصوصیات تھیں، فردی خصوصیات، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اسی طرح سے امام کی جو اجتماعی خصوصیات ہیں، در حقیقت ہر امام جو ہے اس کے اندر یہ صفات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. در حقیقت ہمارے یہ جتنے بھی امام ہیں، یہ در حقیقت تمام کے تمام ہمارے امام مجموعہ ہیں صفات فردی اور اجتماعی کا. کہ ہم لوگ اس وقت اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، تو اسی کو ہم لوگ بعین ہی دوسرے امام کی طرف بھی جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس پہ پھر محنت کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کے
سامنے لے کے ہیں بالکل، تاکہ کچھ تو اندازہ ہو کہ ہر امام نے اپنے دور میں کس طرح کی زندگی گزاری ہے. یہاں پہ ہم اس گفتگو کے سلسلے کو روکتے ہیں اور حاضرین سے یہاں سوالات لیں گے، لیکن ان سوالات سے پہلے ناظرین ہم آپ سے چند لمحوں کی اجازت چاہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
اے دنیا کے لوگوں، جان لو اگر حسین حاضر ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے تو یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ حسین دامن رسول میں پروان چڑھا ہے، علی کی آغوش میں پلا ہے، حسین نے زہرا کا شیر پیا ہے. خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام کا روز عاشورہ یہ خطبہ جب ظاہری اعتبار سے تمام امیدیں منقطع ہو جائیں، اس قدر شعلہ افشاں ہے کہ گویا آتش ہے جو امام کے دہان سے برآمد ہو رہی ہے. ابن زیاد کے مقابلے میں امام کا یہ جملہ کہ جس کی شمشیر خون میں غرق تھی، جس کے باپ نے کوفے کے لوگوں پر اتنا ظلم کیا تھا کہ صرف یہ خبر زیاد کا بیٹا
کوفے کا حاکم بنا دیا گیا ہے، اس بات کے لیے کافی تھی کہ کوفے کے لوگ ڈر کر گھروں میں دب جائیں اور حسین کو تنہا چھوڑ دیں۔ وہی ابن زیاد حسین کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حسین علیہ السلام کی نظروں میں اس قدر بے وقت ہے کہ حسین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ زنا زادہ اور پسر زنا زادہ، مجھے شمشیر اور ذلت کے بیچ میں اختیار دیتا ہے، جا کے اپنے امیر سے کہہ دو کہ ہیہات من الذلہ، ذلت حسین سے دور ہے، مگر حسین علیہ السلام اس کے جیسا ہے، اس کے جیسے ماں باپ کے زیر سایہ پروان چڑھا ہے۔ حسین ذلت کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ حسین ذلت کو قبول کرے۔
جی ناظرین کرام، اپنے پروگرام کے آخری مرحلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس مرحلے میں ہمارے جو حاضرین یہاں موجود ہیں وہ اپنے سوالات پیش کریں گے، مولانا ملک سپتین صاحب سے سوالات کریں گے اور مولانا ان کے جوابات دیں گے۔ تو آپ میں سے جو صاحب بھی سوال کرنا چاہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کون صاحب؟ جی فرمائیے۔ جی،
امام حسین علیہ السلام کی اجتماعی خصوصیات پر اگر کچھ روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا۔
یعنی ہم نے بہت کھول کے بیان نہیں کی، اجتماعی خصوصیات اگر اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔
اس سے پہلے کہ ہم اجتماعی خصوصیات کے متعلق جو وہ گفتگو کریں، میں تمہیدی بیان کے طور پہ چند جو نکات ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، کہ جو ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے شاید مفید ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو اجتماعی حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا جو معاشرہ ہے وہ انسان کی فردی ترقی، رشد، تکامل پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی معاشرے میں زندگی کر رہے ہیں اور وہاں پہ ناامنی ہو اور وہاں پہ ظلم کا دور دورہ ہو اور برائیاں وہاں پہ رواج پا چکی ہوں،
فتنہ ہو فساد ہو،
تو آیا ایسے ماحول کے اندر انسان جو ہے وہ رشد کے مراحل کو طے کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، خواہ وہ ترقی مادی حوالے سے ہو یا معنوی حوالے سے ہو؟ قطعاً اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم لوگ جب ایک معاشرے کے اندر جب وہ زندگی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ معاشرہ جو ہے ہم پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، ہماری ترقی پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں در حقیقت ان کمالات کو، اس تعالی کو جو ہے وہ حاصل کرنے میں ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا یہاں پہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک لیڈر اور رہبر اور امام جو ہے کسی معاشرے کے اندر ہوتا ہے تو آیا اس کا صرف اور صرف اپنی فردی خصوصیات اور اپنے فردی رشد اور تکامل کو جو ہے وہ طے کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، یا اس نے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی جو تمام افراد ہیں ان کی بھی راہنمائی کرنی ہوتی ہے، لیڈرشپ کرنی ہوتی ہے،
رہبر کے ساتھ قوم کو بھی جو ہے وہ جانا ہے تکامل کے مراحل طے کرنے یا نہیں کرنے،
ان کو رشد کے مراحل کو طے کروانا ہوتا ہے، اپنے ساتھ آگے بڑھانا ہوتا ہے اور ترقی کی منازل پر پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر اسی منظر میں اگر ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمیں اجتماعی خصوصیت نظر آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ امام حسین بحیث فرد جو ایک معاشرے کے اندر زندگی کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے رشد اور تکامل کو طے کریں اور معاشرہ جو اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام بے عنوان امام جو ہے اس نے رہبری اور لیڈرشپ کرنی ہے کس کی؟ اپنی اس تمام عوام کی اور اپنے تمام افراد کی، اور ان کو بھی رشد اور تعالی کی منازل جو ہے ان کو طے کروانا۔ اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اگر ہم امام کی صفات کی طرف، ان صفات اور خصوصیات کی طرف آتے ہیں جو امام کی اجتماعی ہیں، تو وہاں پہ ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ امام پہلے مرحلے میں اپنا آئیڈیل پیش کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور دوسرے مرحلے میں جو موانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں اس رشد اور تکامل میں، اس کو جو ہے وہ برطرف کرتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے منازل کو طے کر سکیں۔ وہ جو خصوصیات امام رول ماڈل پیش کرتے ہیں اس میں ہم لوگ جو چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر جو ضروری ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہے ایثار اور فداکاری ہے کہ جو ایک لیڈر کو اور ایک شخص کو اور تمام افراد کو ایک سوسائٹی کی ضرورت ہوتی۔ اسی طرح سے دوسری جانب اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تواضع اور فروتنی جو ہے وہ ہمیں ضروری ہے، کس میں؟ ایک لیڈر کی اس میں صفات میں سے۔ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں بدرجۂ اتم ہمیں نظر آتی ہے، کہ جہاں پہ مختلف بہت سارے واقعات ہیں کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ ہم اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کریں. اسی طرح سے امام کی صداقت اور صراحت جو ہے وہ ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں زیادہ ہمیں متجلی نظر آتی ہیں، وہ در حقیقت کیا ہے؟ خشم مقدس ہے امام حسین کا، وہ غصہ جو خدا کی دی ہوئی ایک صفت ہے کہ جس کو حقیقی مقام پہ اور ظلم کے مقابلے میں استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ امام میں ہمیں نظر آتا ہے. یعنی اس کو اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ ظلم ستیزی جو ہے امام کی، وہ در حقیقت جو ہے وہ ہمیں امام کی زندگی میں نظر آتی ہے. اور اسی طرح سے مظلوموں کا دفاع جو ہے وہ بھی امام کی زندگی میں ہمیں نظر
یعنی
آتا
اگر
ہے.
ہم اس کو خلاصہ کریں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں جو سارے اماموں سے زیادہ امام حسین میں پائی جاتی ہے. ایک یہ کہ خدائی غیظ و غضب کے حامل ہیں، کہ جہاں پر خدا اور دین کے لیے غیظ و غضب دکھانا ہے امام بڑھ چڑھ کے وہ غیظ و غضب دکھاتے ہیں اپنے دشمن کے مقابلے میں. اور دوسرا یہ کہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا، کہ جو لوگ مستضعف ہیں اور مظلوم ہیں امام نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. کوئی اور سوال یہاں اگر ہمارے حاضرین کرنا چاہیں، کوئی اور صاحب اگر کرنا چاہتے ہیں سوال تو جی.
میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو کربلا میں امام حسین کا باعث بنے؟
جی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی میں ہم لوگ دیکھیں تو وہ چیز جو ہمیں بہت زیادہ برجستہ نظر آتی ہے اور نمایاں نظر آتی ہے، جس طرح سے ہم لوگوں نے پہلے بھی بیان کیا، وہ امام کی ظلم ستیزی ہے اور ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. کہ یہاں پہ میں اگر اس کے جواب میں ایک خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات میں سے جو انہوں نے بیضہ کے مقام پر ایک خطبہ بیان فرمایا، اس کو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو بہت ہی خوبصورتی سے اس کا جواب دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد قال فی حیاتہ من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان ثم لم یغیر بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ وقد علمتم ان ہؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشیطان وتولوا ان طاعة الرحمن وازہروا الفساد واتلوا الحدود واستعصروا بالفی واحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ وانی احق بهذا الامر لقلاب قرابتی من رسول اللہ. یہاں پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے کے اندر جو چیز جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں در حقیقت پیغمبر کا یہاں پہ جو دفاع ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، کہ امام حسین کا جس طرح سے پیغمبر کی والہانہ عشق ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ. یہاں پہ دوسرا جو حصہ ہے کہ وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، در حقیقت اس کو امام حسین اپنی زندگی میں جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ خود پیغمبر سے ناقل کرتے ہیں کہ جب امام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی اپنے کسی بھی اپنے کام کو آغاز کرتے ہیں تو پیغمبر کی احادیث سے یا شعر سے یا گفتگو سے اس کا آغاز جو وہ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ سننے والوں کے لیے میں بیان کرتا چلا جاؤں، اگر گنجائش ہوئی تو ہم لوگ اس کی توضیح بیان کریں گے، کہ اگر کسی نے ظالم حکمران کو دیکھا جو حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہو، خدا کے عہد و پیمان کا پابند نہ ہو اور سنت رسول اللہ کا مخالف ہو، لوگوں میں برائی اور ظلم کے ساتھ عمل کرتا ہو، تو وہ شخص اس کو قول و فعل کے ساتھ تبدیل نہ کرے تو خدا یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو بھی اس شخص کے ساتھ داخل کر دے جس میں وہ شخص جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. اور پھر امام جو ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے اور خدا کی اطاعت کو جو وہ چھوڑ دیا ہے اور اس سے منہ موڑ لیا ہے اور خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے دیا ہے. تو اس صورت میں دیکھیے کہ امام جو ہے وہ اس کلیدی نقطے کی طرف، اپنے قیام کی طرف جو ظلم ستیزی ہے اس کی طرف جو اشارہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور پیغمبر سے قربت اور نزدیکی کی بنیاد پہ سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس ظلم کے خلاف اور بربریت کے
آواز
خلاف
اٹھاؤں
اور اس کے خلاف جو وہ آواز اٹھاؤں.
جی ناظرین، یہاں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پر ایک خلاصہ پیش کرنا چاہیں گے آپ کی خدمت میں، تو آئیے اپنے اس خلاصے کو دیکھتے ہیں. Thank you.
محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے خواتین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج کی گفتگو میں بیان کیا گیا ہے کہ شہید مطہری کے مطابق اگر آپ اسلام کی حقیقی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو واقعہ کربلا کا مطالعہ کریں، آپ کو اسلام کی حقیقی تصویر نظر آ جائے گی۔ شہید کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کی بعض تفاصیل ایسی ہیں جن میں اس کے صرف ایک پہلو کو دیکھا گیا ہے اور دوسرے پہلو نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ شہید کربلا کے عرفانی پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کربلا میں جو نماز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ پوری تاریخ بشریت میں کہیں نہیں نظر آتی۔ اسی طرح شہید مطہری نے کربلا کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے، جن میں وعظ و نصیحت، ظلم سے مقابلہ، شجاعت وغیرہ شامل ہیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اگر اسلام کے تمام اخلاقی پہلوؤں کو مجسم کر دیا جائے تو وہ کربلا کی ہی منظر کشی کریں گے۔
جی ناظرین، گفتگو سنی آپ نے، ہمارا خلاصہ دیکھا گفتگو کا۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ نکات آپ کے ذہن میں موجود ہوں گے اس گفتگو، اور یقیناً وہ سوالات اور وہ نکات موجود ہونے چاہیے کیونکہ گفتگو بہت حساس ہے اور بہت اہم موضوع ہے مسلمانوں کی تاریخ اور مسلمانوں کی زندگی کے لیے، امام حسین اور کربلا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں جو مزید سوالات ہیں اور مزید جو شبہات ہیں یا مزید وہ نکات جو ابھی تک مبہم ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس عنوان کے ساتھ کہ شہید مطہری نے امام حسین و کربلا کے متعلق کیا گفتگو کی ہے اور کس انداز سے اس گفتگو کو پیش کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور اگلے پروگرام کو بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔